मेरी सास पुकारे का दिल भी हाजिर हूँ मैं मेरे पुता मैं हाजिर हूँ मेरे मौला। गैब से पर्दा उठ जाएगा आंखें खुद शाहिद होंगी। गैब से पर्दा उठ जाएगा आंखें भी शाहिद होंगी। आंखें खुद शाहिद होंगी कहले दिल फिर दिल की आंख से रब का जलवा देखेंगे। पहले दिल फिर दिल की आंख से रब का जलवा देखेंगे। गैब से मरता उठ जाएगा आंखें खुद शाहिद होगी। पहले दिल फिर दिल की आंख से रब का जलवा देखेंगे। सही तमाफ की लज्जत पाकर दुनिया कब याद आएगी। सही तमाफ की लज्जत पाकर दुनिया कब याद आएगी। आंखें होगी काबा होगा और मताफ का नजारा। आंखें होगी काबा होगा और मताफ का नजारा। सही तमाफ की लज्जत पाकर दुनिया कब याद आएगी। आंखें होगी काबा होगा और मताफ का नजारा। हज के सफर पर जाने वालों जाते जाते सुन लो सदा। काबे का रब दिल में मकीन हो तब है हज का असल मजा। कल्ब जुमा की दूरी अपना मुंह तक भी रह जाएगी। कल्ब जुमा की दूरी अपना मुंह तक भी रह जाएगी। दिल में खुदा की याद रहेगी लब पर होगा नाम खुदा। दिल में खुदा की याद रहेगी लब पर होगा नाम खुदा। कल्ब जुमा की दूरी अपना मुंह तक भी रह जाएगी। दिल में खुदा की याद रहेगी लब पर होगा नाम खुदा। बदनजरी की बीमारी से तुमको शिफा हो जाएगी। बदनजरी की बीमारी से तुमको शिफा हो जाएगी। उसने अजल के जन्मों को जब वहां देखोगे बेपर्दा। उसने अजल के जन्मों को जब वहां देखोगे बेपर्दा। बदनजरी की बीमारी से तुमको शिफा हो जाएगी। उसने अजल के जन्मों को जब वहां देखोगे बेपर्दा। ना जायज दूसरों से अपने होठों को रखोगे दूर। ना जायज दूसरों से अपने होठों को रखोगे दूर। हज के बाद भी याद रहेगा हजरे अस्वस का गोसा। हज के बाद भी याद रहेगा हजरे अस्वस का गोसा। ना जायज दूसरों से अपने होठों को रखोगे दूर। हज के बाद भी याद रहेगा हजरे अस्वस का गोसा। ऐसा उस दम होगा यार ऐसा उस रोज ऐसा उस दम होगा यारो जब तुम अहले दिल होगे। ऐसा उस दम होगा यारो जब तुम अहले दिल होगे। अहले दिल से मिलकर तुमको अहले दिल बनना होगा। अहले दिल से मिलकर तुमको अहले दिल बनना होगा। ऐसा उस दम होगा। اہلِ دل سے مل کر تم کو اہلِ دل بننا ہوگا. سینے میں تو دل ہے سب کے لیکن اہلِ دل کم ہے. سینے میں تو دل ہے سب کے لیکن اہلِ دل کم ہے. تائب کی مانو تو حج سے پہلے کر لو یہ سودا. تائب کی مانو تو حج سے پہلے کر لو یہ سودا. سینے میں تو دل ہے سب کے لیکن اہلِ دل کم ہے. تائب کی مانو تو حج سے پہلے کر لو یہ سودا. حج کے سفر پر جانے والوں جاتے جاتے سن لو صدا. کعبے کا رب دل میں مکین ہو کب ہے حج کا اصل مزہ.
اما بعد, آج کل حج کا زمانہ ہے اور حجاج کرام بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے کہ ایک دن ہم بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر قبول فرمائے. یقیناً ہر مسلمان کہ دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے, خواہش ہوتی ہے, اور دل سے اگر یہ خواہش کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے پوری بھی فرما دیتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کوئی اسباب نہیں ہوتے لیکن دل کی خواہش انہیں بے چین رکھتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اچانک ان کے لیے کوئی ایسا بندوبست فرما دیتے ہیں کہ ان کے تصور سے بھی باہر ہوتا ہے. اور بہت سے پیسے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں بلکہ ان کے دل میں جانے کا خیال بھی نہیں آتا تھا, لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں فوقتاً فوقتاً جاتے بھی رہتے ہیں. اس میں جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے نظم میں وہ یہ ہے کہ حج تو بے شک تم کر رہے ہو, لیکن ایک ہے حج رسمی طور پر کر لینا اور ایک ہے حج کوئی تیاری کر کے پھر حج کرنا. تو تیاری میں جہاں انسان مسائل سیکھتا ہے, طواف کا طریقہ ہے, سعی کا طریقہ ہے اور اس میں کیا کچھ ہوگا یہ سب چیزیں سیکھتا ہے, اسی کی تیاری میں ایک چیز اگر یہ بھی شامل کر لو کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو, وہاں جب بیٹھو گے تو تمہارے دل کی کلی کھلے گی, تمہارے دل میں اللہ رب العزت کا جلوہ آئے گا, اور پھر اس کے بعد جب تم سعی کرو گے طواف کرو گے تو اس کا مزہ الگ ہی ہوگا. ایک شخص برسوں سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز ایسی ہے کہ بس وہ لوگوں کے دیکھم دیکھی نماز پڑھ رہا ہے. اسے یہ بھی نہیں پتا کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, کن سے سہ واجب ہوتا ہے. جب وہ اہل علم کے پاس جاتا ہے, صحبتوں میں آتا جاتا رہتا ہے, نتیجے تک اس کے علم میں سب باتیں آ جاتی ہیں کہ اچھا بھائی اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, اس سے فاسد ہو جاتی ہے, اس سے سہ سے درست ہو جاتی ہے. اب نماز پڑھنے کا اسے مزہ ہی کچھ اور آتا ہے. اس کی حقیقت آدمی تب ہی پا سکتا ہے جب اس مرحلے سے گزرے. اسی طریقے سے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر جب انسان ان سے دین سیکھتا ہے تو پھر نماز پڑھنے کا اپنا ایک مزہ ہے. مجھے ایک صاحب نے بتایا اب سے چند سال پہلے, اعتکاف کے لیے وہ جامع دار العلوم کراچی میں بیٹھے, تو الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک آدمی کی فردن فردن نماز بھی درست کراتے ہیں, طریقہ بھی بتاتے ہیں قیام کیسے کرو اور سجدے میں کس طرح سے جاؤ, رکوع کس طرح کا ہو, ان تمام باتوں کو باقاعدہ سکھاتے ہیں. تو وہاں پر بھی وہ الحمدللہ ان کی وہاں تربیت ہوئی, تو مجھ سے خود انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نماز دو منٹ میں پڑھ لیا کرتے تھے, اب اطمینان سے پڑھتے ہیں تو دو رکعت ہماری چار منٹ میں ہوتی, چار پانچ منٹ لگ جاتے ہیں کیونکہ ہم قیام بھی صحیح کر رہے ہیں, ہم رکوع بھی صحیح کر رہے ہیں. پہلے بس یہی تھا کہ بس نماز پڑھ لی, کھڑے ہو گئے, رکوع میں چلے گئے, سجدے میں چلے گئے. لیکن اب جب پتہ چلا کہ میں قیام کس طرح سے کرنا ہے, رکوع میں کس طرح سے جانا ہے, اور کتنی دیر جو ہے وہ اپنی کمر کس طرح سیدھی رکھنی ہے, اور رکوع سے اٹھ کر کس طرح جو ہے وہ قومے میں کھڑا ہونا ہے, کتنی دیر کھڑا ہونا ہے, اس طرح سے تو جب انہیں پتا چلا اب ماشاءاللہ جو نماز پڑھی تو فرمایا اب اس کا لطف بھی کچھ اور آتا ہے. تو اللہ والوں کی صحبت میں انسان جب جاتا ہے تو وہ نماز جو ہم پہلے برسوں برس سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں وہی نماز اس میں ہمارے لیے اللہ رب العزت اب اطمینان و سکون عطا فرما دیتا ہے اب اس میں خوش و خضوع پیدا فرما دیتا ہے. تو اسی طریقے سے حج کا معاملہ اسی طریقے سے دیگر عبادات ہیں ان ساری عبادتوں کا لطف اور مزہ جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت کے بعد دوبارہ ہو جاتا ہے کیونکہ صحیح طریقہ ان کو آ جاتا ہے. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہمارے یہاں حج کا تربیتی پروگرام جب ہوتا ہے ان میں ایسے لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں جو کئی عمرے اور کئی حج کیے لوگ ہیں اور جب وہ یہاں سب کچھ طریقے کو سمجھتے ہیں وہ پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے حاضر نصیب کرتا کئی لوگوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ ہم سیکھ کر گئے صحیح طریقے سے تو اب اس دفعہ حج کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے یا عمرے کا ہمیں مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آدمی جب صحیح طریقے سیکھ کر جاتا ہے ورنہ پہلے بس اس کو نہیں سمجھا کہ بھائی اس کا طواف کرنا اب کیسے کرنا ہے ہمارا سینہ قبلہ عید کی طرف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا پیٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اور اب کس طرح سے کر رہے ہیں. وہاں بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں غلط طریقے سے عمرے کرتے ہوئے صحیح کرتے ہوئے طواف کرتے ہوئے. تو یقینا اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آدمی جب بیٹھتا ہے تو ایک ایک چیز سیکھتا ہے اور کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں تاثیر بھی رکھی ہوتی ہے اس تاثیر کا اثر ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مدر رکھتی ہے. آدمی کے دل سے جب بات نکلتی ہے تو وہ فارسی کے شعر کے مطابق از دل خیزت بر دل ریزت یہ دل سے نکلتی ہے اور دوسرے کے دل پر جا کے گرتی ہے اس میں اثر بھی ہوتا ہے تاثیر بھی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ کے بندوں کے پاس جب آپ جائیں گے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایک دن میں آدمی سب کچھ نہیں بن جاتا لیکن قطرہ قطرہ دریا بھی شرط ایک ایک خطرہ جب آتا ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے دریا بن جاتا. تو بہرحال دین سیکھنا ہم پر ضروری بھی ہے اور بات یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ بھی نہیں. آج ہی ایک صاحب میرے پاس سب کے بعد آئے اور پرسوں والے جمعرات کو وہ حج کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہرحال یہاں پر تربیت کا موقع بھی دیا یہاں بھی آئے. وہ اب جب جانے لگے تو ان کے دل میں بہت سے شکوک و شبہات اور بہت سی چیزیں تھیں جو وہ پوچھنے کے لیے بہرحال آئے تھے. ہمارے لیے تو ایسے لوگ بھی نعمت ہوتے کیونکہ اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں. کسی کے دل میں جب کوئی بات آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس لیے ہم تو انہیں اپنا محسن سمجھتے ہیں. تو الحمدللہ دل میں کسی کے لیے حقارت کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مسلمان بھائی کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر مجھے ذریعہ بنا دیا ہے اس کی مشکل کے حل کا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہرحال اس بیچارے نے ایک مسئلہ پوچھا پھر دوسرا پھر تیسرا جب اس سے تھوڑی سی ہمت ہوئی تو پھر وہ پوچھتا ہی چلا گیا اور آخر مطلب معذرت بھی کی. تو بہرحال بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو پتہ ہی اسی انہی باتوں میں بہت سی باتیں تھیں جو انہوں نے پوچھی. اب جب چونکہ یہاں پر تربیت ہوتی ہے اس میں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ جب حج کا سفر کر رہے ہیں اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حج کرنے والوں کو ایسے گناہوں سے پاک صاف فرما دیتے ہیں جیسا کہ آدمی آج ہی یعنی کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو جس طرح اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اسی طریقے سے حاجی جو حج کر کے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی گناہوں سے ایسا ہی پاک صاف کر دیتے ہیں. لیکن ہم دوبارہ پھر وہی گناہ شروع کر دیں تو بتائیے پھر اللہ نے تو ہمیں پاک صاف کر دیا لیکن ہم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے. اس لیے اس میں الحمدللہ جو بات باتیں بتائی گئی تھی اس سے متعلق انہوں نے پوچھا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ مطمئن ہوئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ عمل کی انہیں بھی توفیق دے اور ہمیں بھی. تو بات یہ ہے کہ آدمی آتا جاتا رہتا ہے تو انشاءاللہ فائدے سے خالی بہرحال نہیں ہوتا اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ملتا ہے. اور اس بات کو بار بار کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عمل کی توفیق دیتا ہے تو جو لوگ عمل نہیں کر رہے انہیں حقیقت سمجھیے ان کے لیے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کی توفیق دیتے جو کمی کوتاہی ان میں ہے اللہ انہیں دور کر دے. کیونکہ تحقیر کا معاملہ جو ہے نا بڑا برا ہے اس سے بچنا چاہیے اور بعض اوقات معمولی سی حقارت سے جو ہے وہ انسان کہیں نہ کہیں جا پڑتا ہے. دماغ سے میں کل ہی ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک شخص گھر سے باہر نکلا دیکھا اس نے کہ ایک جنازہ جا رہا جنازے میں صرف تین آدمی ہیں اور ایک عورت یعنی اور کوئی نہیں ایک عورت کاندھا دی ہوئے ہے اور تین مرد. تو اس شخص کو بڑی حیرت ہوئی پوچھا اس عورت سے کہ بھائی کیا بات ہے تمہیں تمہارے کوئی عزیز نہیں رشتے دار نہیں یا تمہارے محلے دار پڑوسی نہیں. اس نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہ شخص جو جس کا انتقال ہوا یہ مخنث ہے ہجڑا ہے اور لوگ اس کو عقیق سمجھتے تھے تو اس لیے کوئی بھی اس کے ساتھ آیا نہیں. تو یہ تین ہمارے ہیں عزیز اور میں اس کی ماں ہوں. تو خیر اس شخص نے پھر کاندھا دیا اور جا کر قبرستان تک پہنچایا. رات کو خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک شخص بڑا خوبصورت اچھے لباس میں وہ آیا. تو اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں جس کو تو کاندھا دے کر دفن کر کے آیا. اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے مجھے بخش دیا کہ لوگ مجھے حقیقی سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع اپنے بندوں پر. بعض اوقات اس بنا پر مفرت ہو جاتی کہ لوگ اس کو حقیق, لیکن اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے اللہ جانتے ہیں. اس لیے کسی کو حقیق مت سمجھے. اور بعض اوقات چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کو بھی حقیق مت سمجھے. غالباً حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے واقعہ کہ وہ قبر سے گزرے تو دیکھا کہ اس خبر کو عذاب ہو رہا ہے. وہاں سے گزر گئے یعنی ان پر حالت منکشف ہوئی ہے. بعد میں کچھ عرصے بعد وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہ وہاں پر رحمت کے فرشتے ہیں اور اسے عذاب نہیں ہو رہا. تو اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ بھی بات یہ ہے کہ یہ شخص تھا تو گناہگار اور اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھا, لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی اور وہ بچہ اب اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ مکتب میں اس کی ماں نے اس کو بٹھایا اور زبان سے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے حیا ہے اس بات سے کہ مٹی کے اندر قبر کے اندر اس کا باپ جو ہے وہ آگ میں جل رہا ہے اور زمین کے اوپر اس کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے, یعنی اللہ کا نام لے رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا ہے کہ ایسے شخص کو میں عذاب دوں جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لیتا ہے. تو یہ بھی دیکھیے اللہ کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے. بعض اوقات اولاد کی صحیح تربیت کرنا, ان کو صحیح روپ پر لگانا, یہ ماں باپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے خود اولاد کے لیے ماں باپ کی حرمت, ان کا احترام, یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ایک شخص اپنی ماں کو حج کرا رہا تھا. ایک بزرگ سے اسے پوچھا, یعنی اس نے دیکھا کہ ماں بوڑھی ہے ضعیف اور کاندھے پر اس کو بٹھا کر حج کرا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ 7 سال سے میں ہر سال آتا ہوں حج پہ اور اپنی ماں کو اسی طرح یعنی کاندھے پر بٹھا کر حج کراتا ہوں, اس لیے کہ چل نہیں سکتی, بوڑھی ضعیف خاتون ہے. تو کہا کہ بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا کہ اگر تیری عمر 1000 برس بھی ہو جائے اور 1000 برس تک تو اسی طریقے سے اپنی ماں کو حج کراتا رہے تو تیری ماں نے تیرے لیے جو ایک رات جاگ کر گزاری ہے پریشانی میں تو اس رات کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. چل جائے گا کہ جو ہے وہ تو کہے کہ میں اپنی ماں کا حق ادا کر, ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکتا. آپ سوچیے کہ والدین اپنی اولاد کو کس طرح پالتے ہیں, کس مشقت کے ساتھ. آدمی کی جب اپنی اولاد ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کتنی تکلیف اٹھائی, مشقت برداشت کی, تب احساس ہوتا ہے. میرے والد صاحب ایک سواقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص دھوپ میں کام کر رہا تھا, دھوپ تھی وہاں پر. تو اس نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دھوپ ہے وہاں سے تم چھاؤں میں آ جاؤ. اس نے باپ کی بات نہیں مانی, اس نے دوبارہ کہا کہ بیٹا ادھر آ جاؤ بس سب دھوپ ہے. تو تب بھی نہیں, تو باپ نے یہ کیا کہ اس کا جو بیٹا تھا چھوٹا اس کو لے کے دھوپ میں کھڑا ہو گیا. اب اس کو احساس ہوا, کہنے لگا ابا بچے کو لے کے چھاوے جائیں آپ جلدی سے, اسے دھوپ لگ جائے گی. میں کہا بیٹا جس طرح تجھے تکلیف ہو رہی ہے مجھے بھی اسی طرح تکلیف ہو رہی ہے, لیکن تیری سمجھ میں بات آ نہیں رہی تھی. تو بات یہ ہے حقیقت یہ کہ جس طرح اب چونکہ اولاد کو اس کا احساس نہیں ہوگا اور جب احساس ہوتا ہے تو پھولوں سے پانی گزر چکا ہوتا ہے. بہرحال اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا کہ الحمدللہ جس میں بڑے اور چھوٹوں کی عزت یعنی چھوٹوں کو شفقت, بڑوں کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے دین پر اپنی گرفت کو مضبوط رکھنی چاہیے کہ ہم دین کے جو احکامات ہیں شریعت جو ہماری ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اسی میں ہمارے لیے خیر ہے, اسی میں ہمارے لیے اللہ نے عزت رکھی. اور اپنا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کو معمولی مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی عمل ہے اللہ تعالیٰ کس سے عمل پر ہماری مغفرت فرماتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی مغفرت اللہ نے صرف اس لیے فرما دی کہ ٹہنی درخت کے نیچے لٹکی ہوئی تھی، جب لوگ گزرتے تھے تو وہ ٹہنی بعض اوقات لوگوں کو لگتی تھی، اس سے تکلیف ہوتی تھی، اس نے دل میں یہ سوچا کہ آج میں اس ٹہنی کو کاٹ دوں گا تاکہ لوگ اس کی اذیت سے اور تکلیف سے بچ جائے، چنانچہ اس نے اس ٹہنی کو ہٹا دیا، لوگ پھر آرام اور راحت سے گزرنے لگے، اللہ نے میں اس وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. اب دیکھیے بظاہر عمل تو چھوٹا سا، لیکن لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، کوئی پتھر پڑا ہے وہ ہٹا دیا، کوئی کانٹا پڑا ہے وہ ہٹا دیا، نجاست پڑی ہوئی اس کو ہٹا دیا، اب بظاہر چھوٹے چھوٹے سے عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ غفور الرحیم ہے ان کو کون سا عمل پسند آ جائے، بعض اوقات بڑے بڑے عمل اللہ کو پسند نہیں آتے. ایک صاحب میرے بھی انتقال ہوا، بڑے بزرگ تھے عالم دین تھے، شوق مجھے نام ذہن میں نہیں ہے، تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، جب ان کو کہا کہ یا شیخ، تو انہوں نے فرمایا شیخ احمد کہو مجھے، فرمایا کہ کیا بات ہے، کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا دنیا میں اس بنا پر میری مغفرت نہیں ہوئی، فرمایا کہ پھر کہا کہ بوڑھی عورت میرے پاس کبھی کبھی آتی تھی مسائل پوچھنے کے لیے، میں اس کو وہ مسائل دین کے مسائل بتایا کرتا تھا، اللہ نے فرمایا کہ وہ باقی عمل تو چھوڑ دو، ہم اس کے طرف دیکھتے بھی نہیں، تمہاری مغفرت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ تمہیں بوڑھی عورت کو مسائل بتایا کرتے تھے، آتی تھی بیچاری اس کی قدر کرتے تھے، تو میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات بڑے بڑے جو کام ہیں ان کی طرف نظر بھی نہیں فرماتے، اور چھوٹی چھوٹی سی جو اعمال ہیں ان کو ان پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. اور اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں، یہ اگر دل میں ہمارے استحضار ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے بچ جائے، کیونکہ یہ بڑی چیز ہے، بڑی دولت. حضرت عمر شیخ عبدالعزیز شاہ محد عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں پرانے علاقے میں ایک دفعہ گزرا، غالباً وہاں پر ایک محلہ تھا جہاں پر ایک سید صاحب رہا کرتے تھے، ان کے گھر میں خاتون بوڑھی عورت تھی، اور وہ گھر کی ملازمہ تھی، لیکن انہوں نے بڑی خدمت کی اس گھرانے کی، یہاں تک کہ جتنے بچے اس گھر میں تھے ان بچوں کو بھی اسی نے پالا پوسا بڑا کیا. جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو وہ بالکل جاہل عورت تھی، حتیٰ کہ نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، لیکن عفیفہ نیک سالے اس اعتبار سے تھی کہ جو اس زمانے کے باہیا قسم کی عورتیں ہوتی تھیں، اس قسم گریل عورت تھی. جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو زبان سے اس کے دو کلمے نکلے، اور وہ ایسے کلمے تھے جو کبھی کسی نے سنے نہیں، تو بڑے بڑے حکمہ صلاح کو بلایا گیا کہ بھئی یہ جملے اس نے کہے ہیں تو، اور کبھی کبھی کہتی تھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد، تو اس کا کوئی مطلب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ تو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہتی. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک عزیز تھے رشتے دار شاہ اہل اللہ، ان کو بلایا گیا، جب وہ تشریف لائے انہوں نے وہ کلمات سنے تو غور کیا تو پتا چلا کہ وہ کہہ رہی ہے لا تخافی ولا تحزنی، یعنی عورت کو زبان پہ جملہ جاری ہو رہے ہیں کہ تو نہ خوف کر نہ غم کر، بے فکر ہو جا. انہوں نے کہا کہ بھائی عورت سے پوچھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ زبان پہ کلمات کیسے اس کے آ رہے ہیں. تو اس نے بڑی مشقت سے، چونکہ اس وقت عالم ایسا تھا اس کا، اس نے کہا کہ ایک جماعت ہے غالباً فرشتوں کی جماعت ہوگی جو مجھے جی کہہ رہی ہے لا تخافی ولا تحزنی، تو میں نے ان سے سن سمجھا اپنی زبان پہ میری یہ جاری ہو گئی. تو پھر وہاں پوچھا کہ ان سے پوچھو کہ تمہیں اس سے کچھ محسوس ہو رہا ہے، مطلب سمجھتی ہوں؟ جی مطلب تو نہیں سمجھتی، لیکن اتنی بات محسوس ہو رہی کہ مجھے تسلی دے رہے ہیں کہ تم خوف مت کرو غم مت کرو. تو انہوں نے اس سے پوچھو کہ کس عمل کی بنا پر ایسا کر رہے ہیں، یعنی کوئی خاص عمل تھا تمہارا؟ تو بہرحال اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں گھی لینے کے لیے گئی، تو جب گھی لا کر پگھلایا تو اس میں ایک روپے کا سکہ موجود تھا. دل میں خیال آیا کہ چپکے سے میں اس پر رکھ لوں، کسی کو پتا ہی نہیں، گھی کے کنستر میں گر گیا اور جب دھولا تو اسی میں آ گیا وہ. لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں اگر چھپا کے رکھ بھی لوں تو اللہ تو جانتا ہے. چنانچہ وہ روپیہ واپس کر کر آ گئی، صرف اس خوف سے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اگر میں دنیا سے چھپا بھی لوں گی تو اللہ سے کیسے چھپاؤں. اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل ایسا پسند آیا کہ اگرچہ وہ کوئی خاص کام نہیں کرتی تھی نیکی نیکی کا، لیکن اللہ کو یہ عمل پسند آیا اور اس کو فرمایا اللہ تخاف جی بلا تحزا کی، تم خوف زدہ مت ہو، غمگین مت ہو، مطلب یہ کہ اس کے لیے بشارت کا جملہ تھا پیدا. اس سے اندازہ لگائیے چھوٹی چھوٹی سی باتیں بعض اوقات کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ راتوں کو گشت کرتے تھے. ایک مرتبہ جب گشت کر رہے تھے اور اپنے غلام اسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں، تو آپ نے وہاں دو عورتوں کی آواز سنی. ایک عورت دوسری عورت سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دیں، تو دوسری عورت کہتی تھی کہ نہیں، امیر المومنین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کوئی شخص دودھ میں پانی نہ ملائے. اس نے کہا امیر المومنین کون سے ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتی کہ جلوت میں تو میں ان کی اطاعت کروں اور خلوت میں ان کی اطاعت نہ کروں. اور بعض میں یہ لکھا ہے کہ بھائی اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت فاروق نے اسلم غلام سے کہا کہ اس گھر پر نشان لگا دو، اسے یاد رکھنا. چنانچہ چلے گئے رات میں، تو اور صبح کے وقت جو ہے وہ تو تحقیق کرائے کہ کس کا گھر ہے، کون رہتا ہے، تو پتہ چلا کہ دو عورتیں رہتی ہیں. تو پوچھا کہ بھئی دو عورتیں رہتی ہیں تو ان میں کون ہے کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جو پانی ڈالنے کا کہہ رہی تھی وہ ماں تھی، اور جو منع کر رہی تھی وہ بیٹی تھی. آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، حضرت عبدالرحمن، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عاصم، اور ان سے پوچھا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو لڑکی ہے بھی غیر شادی شدہ ہے، اس سے میں کسی تم میں سے کسی ایک کی شادی کر دوں. تو دو بھائی تو پہلے سے شادی شدہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں حاجت نہیں ہے. البتہ حضرت عاصم یہ اس وقت تک شادی نہیں ہوئی تھی، تو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کی شادی کر دیجیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عاصم سے اس لڑکی کی شادی کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی سے پھر اللہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا. تو گویا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی نانی تھی یہ لڑکی. آپ دیکھیے کہاں سے کہاں اللہ نے پہنچا دی. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ پنجم شمار ہوتے ہیں، خلیفہ راشد اور خلیفہ پنجم، یعنی چار خلفاء تو ہیں اور پانچ ہوئی تھے، جو حضرت عمر، سیدنا عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، سید عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نقش قدم پر تھے. اور جن کا دو دور جو تھا وہ ایسا دور تھا کہ جن میں شیر بکری ایک گھڑ پانی بھی تھے. تو یہ بین اس لیے ہوا کہ اللہ کا جو خوف اس کے دل میں تھا بچی کے، اور جس کی وجہ سے اس نے دودھ میں پانی نہیں ملایا، اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اس بچے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اپنا حقیر نہ سمجھیں اور دین پر چلنے کی پوری کوشش کرتے رہیں. بات یہ ہے کہ ہم کس کے لیے اللہ سے اور اس کے رسول سے روگردانی کرتے ہیں؟ جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے دین کو چھوڑتے ہیں، یہ بتائیے کہ مرنے کے بعد ان میں سے کوئی ہمارے کام آئے گا؟ جن کو راضی کرنے کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، کیا قیامت کے دن آ کے وہ ہمیں بچا لیں گے؟ جب نہیں بچائیں گے تو کس کے لیے ہم سب کچھ؟ ان کو خوش کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کو خوش کیوں نہیں کرتے جو ہمارے کام آئے گا؟ وہاں کام اللہ رب العزت آئیں گے. اس لیے ہم اپنے اعمال کو جو بھی کریں یہ دیکھ لیں کہ اس عمل سے اللہ خوش ہوتے ہیں یا نہیں. اگر اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں تو پھر کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اس عمل سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو ہرگز مت کیجیے، کیونکہ یہ شان بندگی کے خلاف. آدمی بندہ اور اپنے مالک کی نافرمانی کرے. ہم جانوروں سے سبق سیکھیں، کتے بلی کو آپ دیکھ لیجیے، ایک دفعہ روٹی ڈال دیں، دودھ ڈال دیں، ساری زندگی اس دروازے جانے کا نام نہیں لیں، کتنے بھگاتے رہیں، ایک دفعہ ڈال دیجیے دودھ. اسی لیے کہتے ہیں گربا کشتن روزے اوپر، بلی آئے تو پہلے دن بھگا لو، اگر نہیں بھگاؤ گے تو پھر آئے گی، اور تم نے نہیں بھگائی پھر کبھی نہیں جائے گی. تو بات یہی کہ اگر اس کو آپ نے ہلا دیا، تھوڑا سا دودھ دے دیا، پانی دے دیا، بس وہ آپ کی لڑکی ہو گئی. تو بات یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ رات دن دے رہا ہے، شہد بھی پلا رہا ہے، دودھ بھی پلا رہا ہے، گوشت بھی کھلا رہا ہے، روٹی بھی کھا رہے ہیں. اللہ کی کون سی رحمت ہے جو ہم نہیں کھاتے؟ تو کھائیں ہم اس کا اور گائے کسی اور کا، زندگی کسی اور کے نام پہ گزارے، جس کا کھاتے ہوئے اس کا گاؤں. دنیا میں بھی ایک قاعدہ ہے، جس کا کھاؤ اس کا گاؤں. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہے ہیں تو ہم اس کا کیوں نہ کریں؟ بشری بن عزیز و اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. اور ایک بات یاد رکھیے, لوگوں کی اس سلسلے پرواہ نہیں کرنی چاہیے. البتہ ہم ان کو نہ تو حقیر سمجھیں نہ برا سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں توفیق دی ہے, ہو سکتا ہے اللہ انہیں بھی توفیق دے دے, اس لیے ان کے حق میں دعا کرتے رہیے. اور اپنے اخلاق کو اچھا رکھیے, اعمال اچھے کرتے رہیے, اپنے کردار کو اچھا بنائیے. کردار ایسا بن جائے کہ لوگ دیکھ کے کہیں ماشاء اللہ. کیا ہے
چمکا لو
کردار کو, ایسا لوگ کہیں ماشاء اللہ, تو دور سے دیکھ کے کہے گا بھی ماشاء اللہ, چاہے لال مخالف بھی کہے گا بھی بہت اچھا آدمی. مقصد ہمارا کسی تعریف سننا نہیں ہے, لیکن جب آدمی کوئی عمل اچھا کرتا ہے نہ تعالیٰ خود بخود اس کے کردار کو چمکا دیتے ہیں, اور نہ بھی چمکا ہے تو ہم جس کے لیے کر رہے ہیں وہ اصل مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور لوگوں کی تان و تشنی کی باتیں سن کر ناراض مت ہوں. آپ یہ سمجھیے کہ تمغے جو میرے سینے پر سج رہے ہیں, جو میرے کانوں پر لگ رہے ہیں, آخر صحابہ کرام کو بھی لوگوں نے بے وقوف کہا, پاگل کہا ہے. اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا نؤمن کما آمن السفهاء الا انهم السفهاء ولكن لا يعلمون, کہ لوگ جو ہے بے وقوف کہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ الا انهم السفهاء, یہ خود ہی بے وقوف ہے جو کہہ رہے ہیں, لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے, انہیں اس کا علم نہیں, یہ خود کہہ رہے ہیں لیکن اصل میں یہ خود بے وقوف ہیں. اس لیے اس بات کا برا ہوئی, جب اس قسم کا بات کچھ کہے تو سمجھ لیجئے کہ بھئی یہی چیزیں ہمیں جو ہے اونچا کرتی ہیں. آخر کوئی تو ہو جائے, حضور نے فرمایا کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا, اور ایک روایت میں ایک شہید کا ثواب ملے گا. کوئی تو ہو جائے گا, کیونکہ جب ہم اس سنت پر چلیں گے لوگ برا بڑا کہیں کہ بھئی یہ کیا کر لیا, تم کیا بن گئے. اگر آج آدمی اللہ معاف کرے شرابی بن جائے, برے کام میں چلا جائے, کوئی بھی کچھ کہتا, پانچ وقت کی نماز نہ پڑھے گول کر دے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا, لیکن نماز پڑھنی شروع کر دی تو بھائی اعتراض شروع ہو جاتا, اچھا مسجد جانے لگ گئے تم, اب تم یہ کیا بن گئے, کیا اولیا بنا لیا, یہ اعتراض تھا. اور یہ حال مسلمانوں کا ہے, دوسروں سے کیا شکوا کریں. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی بس آج مجھ سے صاحب کہنے لگے دعا کرو انڈیا کو شکست ہو جائے. میں نے کہا دل میں خواہش تو ہماری بھی ہے, اس لیے کہ بحثیت ایک پاکستانی ہونے کے ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو ہر میدان میں جو سرخرو فرمائے. یعنی ہم بھی کبھی دل میں یہ نہیں کہتے کہ پاکستان ہارے, لیکن میں نے کہا اصل جو ان کی ثقافت ہم اپنے گھروں میں لے آئے ہیں, عورتیں بنیاں لگا رہی ہیں بالوں کے اندر, جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو سندور وہ ڈالتی ہیں, یعنی ساری کی ساری یہ سمجھیے ہندوانہ ثقافت ہے جو ہم اپنے گھر میں ہندوؤں کے جو ہے وہ, اب آج کل چونکہ گھر گھر ٹی وی ہے, دوسری چیزیں ہیں, اور ان کی کہانیاں اور ڈرامے چلتے ہیں, تو آج کل جس کو دیکھ رہے ہیں وہ ہندی ہی بولتا ہے, اب اردو سے بھی گئے, پہلے فارسی سے گئے, فارسی زبان ہماری اثر تھی. آج ہی میں بچوں کو پڑھا رہا تھا تو میں نے ان سے کہا بھائی پاکستان کا قومی ترانہ سناؤں, دو تین بچوں سے کہا میں نے کہا بتاؤ کون سی زبان میں, میں اردو میں تو نہیں, میں نے فارسی زبان, سارے کی ساری فارسی, پاک سر زمین شاد باد کیا ہے, اشاد باد کیا چیز ہے, اردو تو نہیں, کشور حسین, کشور کس کو کہتے ہیں, ملک کو کہتے ہیں, فارسی کا لفظ, سارے کے سارے یہ عربی کے لفظ ہیں یا فارسی کے لفظ, ایک لفظ اس میں ہے کا, کا یہ ایسے تھے اردو کا لفظ, باقی پورا ترانہ جو ہے ہمارا عربی اور فارسی پر مشتمل ہے, ہمیں تو یہ تک بھی نہیں پتا. تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا دیکھو پہلے فارسی ہماری ایسی اردو زبان میں بولی ملی تھی, علامہ اقبال کی کتابیں اٹھائی, بال جبریل پڑھی, بانگ درا پڑھی, بظاہر تو اردو میں لیکن حقیقت میں فارسی میں, ساری کی ساری اکثریت اس میں جو آپ کو اشعار ملیں گے سب فارسی. تو یہ فارسی زبان ایسی تھی, معمولی زبان نہیں ہے, عربی کے بعد فارسی, اردو کا درجہ بعد میں آتا ہے, لیکن اب ہم نے ہندی کو وہ درجہ دے دیا جو کبھی فارسی کا ہوا کرتا تھا, ہمارے بچے ہندی بولنے لگے, گھروں میں ہندی ثقافتیں ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم چاہے اس سے فتح بھی حاصل کر لیں تب بھی شکست کھائے ہوئے ہیں, کیونکہ اس کی ثقافت کو اپنا رہے ہیں. اصل شکست یہ ہے کہ اس کی ثقافت کو ہم شکست دیتے ہیں, اس کی ہندوانہ ثقافت کو ہم اپنے سے دور کر دیں, ان کے الفاظ ان کے تلفظ کو ہم جو ہے اپنے زبانوں پر جاری نہ کریں, ہمارے بچے اس کو دیکھ دیکھ کر بگڑ رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ حیا شرم ختم ہوتی جا رہی ہے. اب پاکستان ان سے زیادہ بے حیائی میں آگے بڑھ گیا, تو اب اصل تو جیت یہ ہے. باقی یہ کہ جہاں تک کرکٹ ہے تو 20-25 منٹ آدھے گھنٹے دو گھنٹے کا کھیل ہے, اس کے بعد وہ بھی بھول جاتے ہیں, بھی بھول جاتے ہیں. لیکن اصل جو جیت ہے وہ تو دیکھے نا, اصل اس نے اپنی ثقافت کو داخل کر دیا ہے اور یہ ان کی جیت. ہمارے زیادہ سے زیادہ بچے ٹی وی دیکھتے ہیں, بچے جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر ان کی ثقافت کو ان کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ ان کی جیت ہے اصل. تو ہم جیت کر بھی ہار رہے ہیں, اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے اندر زندہ کرنا چاہیے. یقیناً اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یہی کامیابی ہے. بلکہ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ یہ جو آج کل چھاتی میں رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ کر رہے ہیں کر یا سب, وہ تو ہمارا ٹیسٹ ہی لیتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان کا بہترین جواب یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائیں. آپ کے طریقے تو ہم اختیار نہیں کرتے, باقی وہ کام کرتے ہیں جس سے اپنا اللہ خوش ہوتا ہے نا اس کا رسول. کسی کی گاڑی جلا دی, کسی کا گھر توڑ دیا, کسی کو قتل کر دیا, کسی کو مار دیا, یہ کام ایسے تھوڑی جس سے اللہ کو خوش ہوتا ہو, تو ناراض کر دینے والے کام. احتجاج بھی ہمیں کرنا نہیں آتا صحیح طریقے سے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے, ہمارے اعمال کو درست فرما دے, اور ہم سے وہ قابل لے جس سے وہ راضی ہوتے ہیں. وہ آپ کا دعوانے ہوا ہوگی, نہ روشنی ہوگی, نہ اجالا ہوگا, بالکل اندھیرا ہوگا. یہاں تو پھر بھی کچھ آواز سنائی دے رہی ہے, لیکن وہاں کوئی آواز نہ ہوگی سوائے اللہ رب العزت کے, کوئی کام نہیں آئے گا. اچھے اعمال انسان کے لیے وہاں پر کام آئیں گے, اس لیے اچھے اعمال کی روشنی دے کر آدمی قبر میں جائے. اس کا تصور کیجئے اور یاد کیجئے کہ اگر ہم قبر میں ہوں تو وہاں کیا حال ہوگا ہمارا. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجا ولا منتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہر ایک کے حالات سے آپ واقف ہیں, ہر ایک کے مسائل اور پریشانیوں سے آپ واقف ہیں. اے اللہ جس کو جو بھی پریشانی ہے اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. اے اللہ عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں, آپ ہمارے مالک ہیں, اے اللہ کریم رب ہیں, اے اللہ مولا ملجا ہے, آپ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں. اے اللہ آپ ہی ہمارے رب, آپ ہی ہمارے معبود, اے اللہ آپ ہی عبادت کے مستحق ہیں. اپنے فضل خاص سے اے اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنا بنا لیجیے. اے اللہ اپنے در پہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اپنی ذات کی ماسیوا سے محتاج بے نیاز فرما دیجیے. اے اللہ اپنے ماسیوا سے بے نیاز فرما دیجیے. اے اللہ اپنے ماسیوا سے بے نیاز فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے حکموں کا تابع بنا دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور ہم سب کو اپنے حکموں کا تابع بنا دے. اے اللہ ہماری آنکھوں کو چھٹک بنا دے ہماری اولاد کو. اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کو چھٹک بنا دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرما دے. اس زمانے میں جو فتنوں کا زمانہ ہے, یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, جان کی, مال کی, ایمان کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم فرما. اے اللہ مسلمانوں کو سرخرو فرما, دنیا میں جہاں کہیں ہو مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما, ذلتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ذلتوں سے محفوظ فرما, عافیت دار نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما, چھوٹوں کو شفقت اور پیار سے پیش آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما, اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے نام کی محبت, اپنی ذات کی محبت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اپنے ماسیوا سے ہمیں بے نیاز فرما دے. اے اللہ ہمیں بے نیاز فرما دے. اے اللہ ہمیں بے نیاز فرما دے. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اے اللہ دنیا کی رسوائیوں سے بھی بچا آخرت کے عذاب سے بچا اے اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ آپ ہی ہمارے ماں و ملجا ہیں اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دیجیے اے اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے اے اللہ ہماری ماؤں کی بہنوں کی بیٹیوں کی بچیوں کی مغفرت فرما دیجیے اے اللہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں آتی ہیں اپنے فرض خاص سے ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے اے اللہ ان سب کی جائز خواہشوں کو پورا فرما دیجیے یا اللہ جو ناجائز تمنائیں ہیں ناجائز آرزو ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے دلوں سے ان کو نکال دیجیے اے اللہ جو جائز حاجت ہیں اپنے فضل سے انہیں پورا فرما دیجیے ہمارے ایک دوست یہاں آیا کرتے تھے ان کی وہ شفٹ ہو گئے لاہور میں انہوں نے دعا کے لیے آپ سے کہا ہے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں وہاں عافیت عطا فرمائے دین کی بھی حفاظت فرمائے جان کی بھی حفاظت فرمائے مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دونوں جہاں کی کامیابیاں انہیں عطا فرما ہر شر سے فتنے سے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ جتنے حضرات یہاں آئے ہوئے ہیں اپنے فضل سب کی جائے حاجتیں پوری فرما دے جائے ضرورتیں پوری فرما دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھر کے ماحول کو بہتر فرما دے گھروں میں اللہ ہم سے محبت عطا فرما دے اے اللہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت قائم فرما دے اے اللہ اسی طریقے سے ساس اور بہو کے درمیان محبت پیدا فرما دے اے اللہ اسی طریقے سے نند اور بھاوجوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے اے اللہ گھر کے تمام افراد کو ایک دوسرے کے لیے پائی سے خیر بنا دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر قسم کی لڑائی جھگڑے فتنوں سے محفوظ فرما اے اللہ اس زمانے کے جتنے فتنے ہیں ان سے بھی ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما اے اللہ یہاں جو قتل و غارت گری ہو رہا ہے روزانہ اپنے فضل سے اے اللہ اسے ختم فرما دے اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے اور جو اپنے ظالمانہ عمل سے باز نہیں آ رہے اور اے اللہ نہ ان کے نصیب میں باز آنا ہے تو ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما دے اے اللہ ایسے لوگوں کے لیے آپ کافی ہو جائیے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسے لوگوں سے آپ ہی نمٹ لیجیے اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ اپنا فضل فرمائیے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دیجیے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے اساتذہ کی مشائخ کی مغفرت فرما دے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری عبادت گاہوں کی مساجد کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنا امان قائم فرما ہر شر و فتنے سے بچا کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بچیاں شادیوں کے لائق ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں ان کے عافیت کے ساتھ یا اللہ انہیں صحیح جوڑ کے رشتے عطا فرما دے والدین کی جو پریشانیاں ہیں انہیں دور فرما دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اولاد نرینہ کو بھی نیک بنا اور یا اللہ جو بچیاں ہیں انہیں بھی نیک بنا سب کو اپنے حکموں کا فرما بردار بنا یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں آخرت والی زندگی عطا فرما اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ایک خاتون ہیں بنگلہ دیش میں رہتی ہیں وہ بیمار ہیں بہت اور ان کی بہن نے دعاؤں کی درخواست کے لیے کہا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے اور جلد از جلد شفا فرما کر ان کے جو عزیز ہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین